الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت الہی کا ایک عظیم مصداق حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ہے کہ جس پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. وہ حکومت کی جس کا سلسلہ 4 سال 9 مہینے تک جاری رہا، لیکن بہت سارے نشیب و فراز اور بہت ہی پیچیدہ امور کے ساتھ، کہ جو تاریخ میں محفوظ ہیں اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے عبرت اور سبق آموز ہیں. تھوڑا کم رکھیں. ایک صلوات پڑھیں حضرات. امام کو اپنے اس دور حکومت میں، کہ جو عظیم دور حکومت ہے، اس دور حکومت میں ابتدا ہی میں بہت ہی سخت مراحل سے گزرنا پڑا. البتہ یہ سخت مراحل اگر نہ ہوتے تو تاریخ میں اتنا عظیم کردار امیر المومنین کا ہمارے سامنے شاید واضح نہ ہو پاتا. یعنی ان سختیوں سے، ایک نمبر پہ کریں، تھوڑا اوپر کریں، تھوڑا دور کریں، ایک صلوات پڑھیں. عرض کیا کہ بڑے عظیم انسانوں کی عظمتیں سختیوں میں اور مشکل دور اور مشکل حالات میں ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور سختیاں ہوتی اس لیے ہیں، بہت ساری آزمائشیں اور بہت ساری بلائیں اور بہت ساری بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں کہ انسان کے عظیم کردار ابھر کر سامنے آئے. تاریخ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو جن مراحل سے گزرنا پڑا ہے وہ آپ کے سامنے کچھ عرض کیا گیا. جنگ جمل کا ماجرہ فوراً حکومت کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ جنگ تقریباً 4 مہینے بعد ہوئی، لیکن اس کے حالات فوراً ہی بننا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد جنگ صفین کا ماجرہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ دونوں نتیجہ اس بات کا تھا کہ امیر المومنین کا مقصد یہ تھا کہ جو ولایت الہی اور حکومت الہی کا نظام قائم کر رہے ہیں اس میں فاسد قسم کے افراد نہ ہوں، غیر الہی لوگ حکومتوں میں نہ ہوں. اب عوام میں ہوں گے، ان کی تربیت کی جائے گی، ان کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن حکومتی عہدوں پر نہیں ہوں. لہذا دو کام کرنا تھے عوام کو. ایک کام یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو حکومت کے اہل نہیں ہیں ان کو آنے نہ دیا جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی. ٹھیک، یعنی وہ لوگ جو حکومت کے اہل نہیں تھے وہ آنا چاہتے تھے لیکن امام نے ان کو آنے کا موقع نہیں دیا، نتیجہ ہوا جنگ جمل. دوسرے وہ لوگ کہ جو حکومت کے اہل نہیں تھے اور پہلے سے حکومت میں تھے ان کو امام ہٹانا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ ہوا جنگ صفین. اصل مقصد امام کا کیا ہے کہ الہی حکومت میں غیر الہی لوگ حکومت نہ کریں، یہ اصل مقصد ہے جو پہلے بھی اشارہ کیا گیا. الہی حکومت خالص الہی حکومت ہو، ملاوٹی اور جہاں التباس ہو، جہاں حق و باطل ملا ہوا ہو، جہاں باطل سے کمپرومائز کیا جا رہا ہو، ایسی حکومت امیر المومنین کو نہیں چاہیے. یہی تو وہ حکومت تھی جس کے لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں تمہاری یہ دنیا ہے، تمہاری دنیا کی حکومت ہماری نگاہوں میں بہت ہی حقیر ہے. لوگ یہ توقع رکھے ہوئے کہ ایسی حکومت امیر المومنین کریں گے، تو یہ تو نہیں کرنا ہے. اور اگر کریں گے تو یہ تاریخ کا نمونہ نہیں بن پائے چکا، ایسی حکومت تو اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں. تاریخ کا نمونہ وہ حکومت ہے اور بنی ہے اور بنے گی، اور انسان جتنا باشعور ہوتا جائے گا وہ سمجھتا جائے گا کہ امیر المومنین کی حکومت کیا تھی، وہ کہ جو خالص حق کی حکومت تھی، جو خالص الہی حکومت تھی. کہ امیر المومنین کے سامنے بھی جو نمونہ ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت. لہذا اس دوسرے مرحلے میں امیر المومنین داخل ہوئے، پاک سازی کے دوسرے مرحلے میں، اور شام کے حاکم کو معزول کیا، اور بہت سارے گورنروں کو معزول کیا، اور بہت سارے حاکموں کو معزول کیا. دوسرے معزول گورنروں کو اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹنا پڑا، لیکن شام کی حکومت کو بہت پہلے ہی سے مضبوط کیا گیا تھا. اور یہ سوال اٹھایا جا چکا ہے جس کا تاریخ پہ کوئی جواب نہیں ہے کہ کیوں شام کی حکومت کو اس قدر مضبوط کیا گیا تھا کہ مرکزی حکومت کے مقابلے میں آ کر ٹکرائے. اور جب مرکزی حکومت کے مقابلے میں جنگ ہو تو شام کی حکومت کا لشکر 120,000 ہو اور مرکزی حکومت کا لشکر 90,000 ہو. یہ سوال ہے تاریخ کا کہ ایک صوبے کی حکومت اتنی مضبوط کیوں ہوئی، وہ ایک دن میں تو نہیں ہو گئی، امیر المومنین کی حکومت آنے کے بعد تو نہیں ہو گئی. یہ بنیادی سوال ہے تاریخ کا، اور لوگوں نے بھی کیا ہے، اہل سنت نے بھی یہ سوال کیا ہے، اہل سنت علماء نے بھی کیا ہے، عرض کیا آپ کے سامنے کہ کیوں ایک اسٹیٹ یا ایک صوبے، البتہ اس اسلامی حکومت کا صوبہ، ابھی وہ بڑا صوبہ بنا جائے گا، اس میں کئی چھوٹے چھوٹے ملک بنتے ہیں، لیکن کیوں ایک اسلامی حکومت کے ایک علاقے کو اتنا مضبوط حکومت فراہم کی جائے کہ حتیٰ خلافت سوم کے زمانے میں بھی مرکزی حکومت اس صوبے کی حکومت کی محتاج بنی ہوئی ہے، حتیٰ اپنی جان کو بچانے میں شام کی حکومت کی محتاج بنی ہوئی کہ آؤ مجھے بچاؤ، تو کیوں کیا گیا اتنا؟ یہ سوال ہے، اور یہ بات بہت پیچھے تک پلٹتی ہے، دور خلافت تک. لیکن بہرحال یہ ہوا، اور امیر المومنین کو صفین کی جنگ لڑنی پڑی، سخت جنگ لڑنی پڑی. کل یہاں تک آ چکے آپ کی خدمت میں، صفین کا بہت تھوڑا سا ماجرا، چونکہ صفین بہت ہی اہم جنگ ہے، 17-18 کتابیں صرف صفین کے اوپر لکھی گئی ہیں، الگ الگ رائٹرس نے لکھی ہیں کتابیں، یعنی فقط جنگ صفین کے نام پر، صفین کے نام پر. ورنہ یوں تو تاریخ کی کتابوں میں، جو تاریخ کی کتابیں، اس میں ایک بہت ہی بڑا چیپٹر خود صفین ہے، وہ الگ سے ہے، لیکن 17-18 کتابیں صرف صفین کے نام پر لکھی گئی ہیں. لہٰذا تاریخ، یہ ماجرا بہت طولانی ہے، بہت لمبا ہے، اور بہت سارے مسائل بھی ہیں، بہت ساری عبرتیں بھی ہیں، بہت ساری تاریخی حقیقتیں بھی ہیں، بہت ساری روشنیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی شاید پورا عشرہ گفتگو کی جائے تو صفین کی گفتگو کا کچھ حق ادا ہو پائے، لیکن چونکہ یہاں پہ طے نہیں ہے کہ ہمیں پوری جنگ پڑھنی ہے، یہاں پہ ہمیں امیر المومنین کا کردار فقط پیش کرنا ہے کہ یہ عشرہ محرم، یہ کہ امیر المومنین کی شہادت پہ جا کر تمام ہوتا ہے، اور آج شب ضربت ہے اس عظیم انسان کی. اس لیے ان چند سالوں میں، تقریباً 5-6 سالوں میں امیر المومنین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی، البتہ بہت ہی ناقص اور بہت ہی طالب علمانہ، اور بہت زیادہ ضرورت ہے امیر المومنین کی زندگی کے پہلوؤں کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، بہت گہرائی سے جاننے کی ضرورت ہے، بہت وسعت کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے. آج دنیا نے اپنے معمولی کرداروں کو اتنا بڑا کردار بنا کے پیش کیا ہے کہ آج ہمارے جوان اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اتنے عظیم کردار موجود جو تاریخ میں کہیں ہیں ہی نہیں، نمونہ کہیں نہیں ہے، رسول اللہ کو چھوڑ کے کوئی نمونہ نہیں ہے تاریخ میں، ایسے عظیم کردار ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ابھی ہم نہیں پہنچا پائے لوگوں تک، خود تک نہیں پہنچایا پائے، ابھی ہمارے جوان نہیں آگاہ ہیں امیر المومنین کے طرز سے، امیر المومنین کی سوچ سے، امیر المومنین کے افکار سے، امیر المومنین کی حکمتوں سے، امیر المومنین کے کلام سے، امیر المومنین کی عظمتوں سے، امیر المومنین کے فضائل سے آگاہ نہیں ہیں. فضائل کے نام پہ نہیں معلوم کیا کر رہے ہوتے ہیں، نادان لوگ نادانی کی باتیں کر رہے تھے، فضائل ہیں امیر المومنین کے. 2 سال فقط فضائل امیر المومنین پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، البتہ چونکہ ہم جیسے لوگ کیا گفتگو کریں گے، جن کے پاس خود اتنے فضائل ہوئی نہ، وہ امیر المومنین کے فضائل پہ کوئی اتنا گفتگو نہیں کر سکتے. وہ صاحبان فضائل آئیں جو امیر المومنین کے فضائل پہ گفتگو کریں. تو ابھی ہم خود ناآگاہ ہیں، اسی ناآگاہی کے نتیجہ ہے کہ اتنی گمراہیاں، اتنی جہالتیں، اتنی نادانیاں، اتنی دین کے نام پہ حماقتیں. امیر المومنین جو سراسر حکمت ہیں، امیر المومنین جو حکمت کا خزانہ ہے، امیر المومنین کے نام پر اتنی غیر حکیمانہ باتیں، اتنی جاہلانہ باتیں، اتنی نادانی کی باتیں، اتنا نادانی کا عمل، یہ دردناک ہے، یہ بہت دردناک ہے، خود امیر المومنین کے لیے بہت زیادہ دردناک ہے. لیکن امیر المومنین تو بہت صابر انسان ہیں، انہوں نے بہت کچھ صبر کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی صبر کر رہے ہیں، لیکن یہ سخت مرحلہ ہے. لہذا یہ مختصر امیر المومنین کے کچھ کردار کے پہلو کو دیکھنے کی کوشش ہوئی جنگ صفین کی، جہاں پہ امیر المومنین چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو. امیر المومنین کو گوارا نہیں ہے کہ آپس میں یہ تلواریں ٹکرائیں اور 70,000 لوگ ایک جنگ میں مار دیے جائیں. 70,000 لوگوں میں ادھر 25,000 لوگ امیر المومنین کے خالص ترین لوگ مارے گئے، پاکیزہ ترین لوگ مارے گئے، لیکن بڑے مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی جاتی ہیں. وہ نادان لوگ ہیں جو یہ آگے کہیں کہ امیر المومنین کی وجہ سے اتنے لوگ مارے گئے، یا آج جو لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی سید حسین شیرازی خود ایران قم میں رہتے ہیں، ایک بڑے خاندان سے بھی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اگر امام خمینی پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اتنے ملین لوگ مار دیے گئے، ملین، یہ وہی ابو موسیٰ اشعری والا دین ہے، پہلے بھی بار بار کہا گیا، خطرناک دین ہے. جو اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جب دو چیزوں کے درمیان میں مقایسہ کیا جاتا ہے تو کہیں بہت بڑی چیزوں کو اس سے بڑی چیزوں کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، یہ قانون ہے، زیادہ بڑی چیزوں کے لیے بڑی چیزوں قربان کر دیا. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے پورے بھرے گھر کو کس لیے قربان کر دیا؟ چونکہ امام کی نگاہ میں کوئی اور بڑی چیز تھی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، وہ حق ہے، وہ حقانیت ہے. اگر یہ قربانیوں کا سلسلہ نہ رہے تو صرف پستیاں ہی پستیاں رہ جائیں گی، سر رسوائیاں ہی رسوائیاں رہ جائیں گی. لہذا اس کے لیے بہت جرأت چاہیے. امیر المومنین کی شجاعت ہم نے میدان جنگ میں تو دیکھی ہے لیکن امیر المومنین کے فیصلوں کی شجاعت نہیں دیکھی ہے. تلوار کی شجاعت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے سخت وقت میں فیصلوں کی شجاعت کہ انسان بڑا فیصلہ کر سکے. 90,000 کا لشکر لے کے جانا جس میں 25,000 لوگ مارے جائیں گے اس کے لیے بہت بڑے فیصلے کی ضرورت ہے, معمولی لوگ نہیں کر سکتے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی راہ کو دیکھا تھا جس کی بنیاد پر اتنے بڑے فیصلے کیے تھے. معمولی لوگ نہیں کر سکتے تھے ایسے فیصلے, معمولی لوگ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. ان کو امام خمینی جیسے لوگ سمجھ میں نہ آ رہے ہیں تو امیر المومنین جیسے لوگ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ کہاں سے سمجھ میں آ سکتے؟ تو شجاعت اسے کہتے ہیں. شجاعت صرف یہ نہیں کہ اپنی, بعض لوگ اپنی جان خطرے میں ڈالنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت قوم کو بچانا اہم ہے یا دین کو بچانا اہم ہے. یہاں پہ شجاعت دیکھی جاتی ہے. شجاع انسان وہ اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ دسیوں لوگ مارے جائیں گے اور سینکڑوں لوگ مارے جائیں گے, ہزاروں لوگ شہید ہو جائیں گے یا پورا ملک چلا جائے گا. تو جائے پورا ملک جہنم میں جائے لیکن دین تو بچے ہیں, یہ فیصلہ کرنے کے لیے شجاعت چاہیے. بزدل لوگ جو بڑے لوگ بھی تھے, معمولی لوگ نہیں تھے, وہ بھی آ کے کہتے تھے امام خمینی سے کیا کر رہے ہیں, مشکل ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, سینکشن ہو جائے گا, ہر طرح سے رکاوٹ ہو جائے گا, اور کیا ہوگا, اور کیا ہوگا, یہ ہو جائے گا, کہا پھر اور کیا ہوگا, کہا کہ پورا ملک تباہ ہو جائے گا, پورا ایران کو خطرہ ہے. تو ایک جملہ کہا, مگر قرار اس ایران بے مانت, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایران کو بچائیں. ایران جاتا ہے تو جائے, یعنی رسول اللہ کی توہین ہو تو ایران بچ کے کیا کرے گا؟ یہ شیطانی آیات کتاب جب لکھی, جب قرآن کی توہین ہو رہی ہو, جب رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہو تو ایک ایران کو بچا کے کیا کریں گے؟ جانے جائیں گے تو جائیں, جب قرآن نہیں محفوظ ہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ ہمارے مسلمان رہ کے کیا کریں گے؟ کس بات کے مسلمان؟ تو ایسے فیصلوں کے لیے شجاعت چاہیے عزیز. شجاع رہبر میں ایک شرط یہ ہے کہ شجاع ہو. شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں میدان میں نکل جائے اپنی جان دے. اپنی جان دے دینا بہت ہی آسان ہے. مثلا امام حسن علیہ السلام کے لیے بہت ہی آسان تھا کہ جا کر میدان جنگ میں جنگ کرتے اور اپنی جان دے دیتے, یہ بہت ہی آسان تھا اور بہت ہی آسان یعنی بہت ہی پسندیدہ تھا ایک عام آدمی کی نگاہ سے. لیکن امام حسن اسلام کی شجاعت تھی کہ آ کر ایسا فیصلہ کیا کہ دین قیامت تک باقی رہ جائے, ورنہ اس جان دینے کے نتیجے میں پھر دین نہیں رہ جاتا, نہ دین رہ جاتا, نہ اہل بیت رہ جاتے, نہ اہل بیت کی تعلیمات رہ جاتی. یہ امام حسن اسلام کے صلح کا شجاعانہ فیصلہ تھا کہ جس کو جو نادان تھے اور نہیں سمجھتے تھے آ کر امام کو ڈائریکٹ مخاطب کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو مومنین کو ذلیل کر دیا. اور آپ نے یا السلام علیک یا مدل المومنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام, یہ کہا گیا امام حسن کو. لیکن امام حسن کا دل بہت ہی بڑا ہے, امیر المومنین کے دل کے وارث ہیں اور امیر المومنین کی شجاعت کے وارث ہیں. امیر المومنین کی تلوار بھی لوگوں نے چلتی ہوئی دیکھی جنگ جمل میں امام حسن کے ہاتھوں میں, اور جنگ صفین میں امام حسن کے ہاتھوں میں. عرض کیا کہ کوئی تلوار اس طرح نہیں چل رہی تھی میدان صفین میں جس طرح امام حسن کی تلوار چل رہی تھی. یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پورے تاریخی واقعات کے شواہد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ صفین میں کوئی بھی تلوار اور جنگ جمل میں کوئی بھی تلوار اس طرح نہیں چلی جس طرح امام حسن علیہ السلام کی تلوار چلی. تو وہ دوسری شجاعت تھی, اور یہ فیصلے کی شجاعت یہ اس سے بھی بڑی شجاعت ہے. اور امیر المومنین کو بھی بہت بڑے فیصلے کرنے پڑے حکومت کے ابتدا ہی میں, اور بڑے ہی لوگ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, یہیں پر معمولی لوگ ڈرتے ہیں. مثلا نجف میں بہت بڑے لوگ موجود تھے لیکن اتنے بڑے لوگ نہیں تھے جو بہت بڑے فیصلے کر سکیں. علمی اعتبار سے بڑے تھے, فقہی اعتبار سے بڑے تھے, تقوی کے اعتبار سے بڑے تھے, تھے، واقعاً تھے، محترم انسان تھے، لیکن وہ شجاعت نہیں تھی جو شہید صدر میں تھی. شہید صدر کی شجاعت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف شہادت اپنی قبول کر لی، نہ، ان سخت حالات میں جو انہوں نے فیصلے کیے تھے وہ شجاعت تھی، اور فیصلوں کی شجاعت زیادہ عظیم الشان ہوتی ہے. امام خمینی نے عظیم فیصلے کیے تھے، انسان سوچ نہیں پاتا، واقعاً توانائی نہیں انسان کے ذہن میں فیصلہ کرنے کی، ایسے حالات میں، اتنے سخت حالات میں اتنے بڑے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. یہ فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں، اسی وقت ہو سکتے ہیں جس کو صرف اور صرف ایک قوت پہ بھروسہ ہو، اور وہ اللہ کی قوت، ورنہ ممکن نہیں. پس جنگ صفین کا ماجرہ، پہلا مرحلہ تمام ہوا لیلۃ الحریر، جہاں پہ امیر المومنین نے رسول اللہ کی زرہ پہنی تھی منگوا کر، آمادہ ہوئے تھے، تلوار اٹھائی تھی اور میدان جنگ میں نکلے تھے، اور لڑتے رہے تھے آخر تک کہ اس جنگ کا آج فیصلہ ہو جائے گا. اور تاریخ کی شدید ترین جنگ ہوئی، ایک دن کے ظہر سے لے کر دوسرے دن کے ظہر تک 24 گھنٹے صرف تلواریں چلتی رہیں. کہ جنگوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، ہوتی ہے کچھ گھنٹے جنگ ہوتی ہے، پھر رکتی ہے، پھر جنگ ہوتی ہے، پھر. اور عام طور سے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ دو دو چار چار لوگ جاتے تھے، یا کبھی سب زیادہ لشکر آ گیا تو تھوڑی دیر جنگ ہوئی، پھر شام ہوئی، جنگ روک دی گئی. لیکن یہ ظہر سے لے کے اگلے دن ظہر تک 9 سفر سے 10 سفر تک یہ جنگ جاری رہی، اور شدید ترین جنگ، تاکہ اس جنگ کا فیصلہ ہو. لیکن یہیں سے پھر نادانیاں شروع ہوئیں، یہیں سے کچھ لوگوں نے اندر سے کمزوری دکھائی کہ خون خرابہ روکا جائے، خون خرابے کے نام پر. اب اتنے جو 70,000 خون بہ جانے چلی گئیں، اس کا کیا ہوگا؟ نادانی یہاں پہ کہتے ہیں کہ 70,000 جانوں کی انہیں فکر نہیں ہے، اب یہ کہ 200-400 لوگ اور مارے جائیں ان کے لیے روک رہے ہیں. تو 200-400 لوگوں کے لیے 70,000 لوگوں کو بیکار کر دیا جائے، جانوں کو. اب 70,000 ہم پورے، چونکہ سارے مسلمان مارے گئے تھے اس لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ امیر المومنین کے لشکر کے 25,000 لوگ. لیکن اشعث بن قیس اور اس کے ہمراہ کچھ لوگ اٹھے اور کہا کہ نہیں، اپنے لشکر کو بھی لے کے آئے، یعنی اپنے قبیلے کو بھی لے کے آئے کہ نہیں، جنگ نہیں کرے، جنگ نہیں کرے، بہت لوگ مارے گئے، جنگ روکی جائے. بالکل آخری مرحلے میں پہنچے ہوئے ہیں. اشعث بن قیس وہی ہے کہ جو بعد میں اس کا بیٹا محمد ابن اشعث، جو جناب مسلم کے مقابلے میں جنگ کرنے آیا، پھر کربلا کے میدان میں سپہ سالاروں میں تھا. لیکن یہ اشعث بن قیس امیر المومنین کے لشکر کے سپہ سالاروں میں تھا، لشکر تھا اس کے ساتھ میں، باقی اسی کی بیٹی جودہ بھی تھی، جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتل ٹھہری. ادھر یہ کمزوری پیدا ہوئی، کمزوری کے ساتھ بے بصیرتی پیدا ہوئی، کہ جو اسی معاویہ کے لشکر کے رابطے کی بنیاد پہ یہ سب کچھ پیدا ہوا، جو کہ معاویہ جانتا تھا، حاکم شام جانتا تھا کہ آمنے سامنے جنگ کر کے امیر المومنین کے لشکر سے نہیں جیتا جا سکتا، لہذا ہیروں کے ذریعے سے، خدا کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے. اور فریب کون لوگ کھاتے ہیں؟ جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. آج بھی ہمارے بیچارے بہت سارے جوان فریب کھا رہے ہیں، کوئی ان کے ایمان کو مضبوط کر دے تاکہ فریب نہ کھائیں، فریب وہی کھاتے ہیں. ایمان کی کمزوری تھی، ادھر فریب کھائے یہ لوگ، ادھر سے جنگ روکنے کی بات کی گئی، اور ادھر سے اسی فرصت سے فائدہ اٹھا کر دوسرا حملہ، جو نفسیاتی حملہ تھا، کبھی اندر جو ہے تھوڑا اختلاف پیدا ہوا ہے، دوسرا بڑا نفسیاتی حملہ کیا کہ 500 قرآن کو نوک نیزے پہ بلند کر دیا گیا. قرآن کو نیزے پہ بلند کرنا، یہ یہاں سے دوسرا قانون نکلتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے مقدس سے مقدس چیزوں کو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، اپنی منفعت کے لیے مقدس ترین چیزوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر لشکر شام کا ہوتا ہے تو لشکر شام کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا، وہ جاری ہے. جہاں پر بھی مقدسات کا استعمال کیا جا رہا ہو اپنی منفعت کے لیے، تو اس کا کہیں رابطہ جڑا ہوا ہے لشکر شام سے. جیسے پہلے عرض کیا گیا 2-3 سال پہلے، کوفہ کا سلسلہ تو ختم نہیں، کوفیت تو ختم نہیں، کوفیت جاری ہے. کوفیت یعنی جہاں وقت پر حق کا ساتھ نہ دیا جائے اور فریب اور بہانے کیے جائیں، وہ کوفیت ہے. جہاں وقت پر خاموشی اختیار کی جائے اور سکوت اختیار کیا جائے اور حق کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا جائے اور تماشائی بنا جائے وہ کوفیت ہے. تو وہ کوفیت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شام کا بھی سلسلہ جاری ہے لشکر شام کا, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کربلائی سلسلہ بھی جاری ہے, کربلائی سلسلہ بھی جاری ہے. اب یہ انسان کو طے کرنا ہے کس سلسلے سے اپنے آپ کو آ کر جوڑ دے. سلسلے قائم ہیں, سلسلے باقی ہیں, سلسلے ختم نہیں ہوئے. یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس سلسلے سے جوڑے. قرآن نو کے نیزے پہ بلند ہو گئے. اب جو جنگ بالکل جیتی ہوئی جنگ تھی, انتشار پیدا ہوا کہ نہیں جنگ روکی جائے کیونکہ قرآن سامنے ہے. امیر المومنین قرآن میں بول رہا ہوں, یہ الفاظ ہیں. قرآن محترم ہے, قرآن عظیم ہے, قرآن ہدایت کے لیے عظیم ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں. جب جناب موسیٰ کوہ طور سے واپس پلٹے تو توریت کی اصل تختیاں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی, لیکن دیکھا کہ قوم پوری گمراہ ہے اور سب سامری کے پیچھے بھاگے تو قرآن کہتا ہے وَعَلْقَ الْأَلْوَاحَ, تختیوں کو اٹھا کے ڈال دیا. یہ تختیاں کس کام کی اگر قوم گمراہ ہو رہی ہے؟ وہ چھپی ہوئی تختیاں نہیں تھیں, پرنٹڈ پریس کا چھپا ہوا قرآن نہیں تھا, کسی آدمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہ تختیاں جناب موسیٰ لے کر آئے تھے, کوہ طور سے لے کے آئے تھے, ڈائٹ لے کے آئے تھے, اپنی قوم کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہدیہ لے کر آئے تھے. لیکن جس کے لیے قوم کو لے کے آئے تھے, جس کام کے لیے, وہ قوم گمراہ پڑی ہوئی تھی. سب بچھڑے کے پیچھے بھاگ رہے تھے, ناچ رہے تھے, گھوم رہے تھے, طواف کر رہے تھے, چوم رہے تھے, بچھڑے ایک بچھڑے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جناب موسیٰ قرآن کے دعوی القل الواح, تختیاں اٹھا کر ڈال دی, یعنی کہ وجعل الالواح, کہیں رکھ دیا کہیں قرار دیا, نہیں ڈال دیا اٹھا کے. یہ تختیاں تو ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے, جب تمہاری ہدایت نہیں تھی تختیاں کس کام کی رہ جائیں گی؟ ہمارے ایک استاد پاکستان وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ اگر ہاں پاکستانی قوم یا پاکستانی ہندوستانی ایک ہی قوم ہے, اگر پاکستانی یا ہندوستانی قوم ہوتی تو جناب موسیٰ کے خلاف وہ ایک پروٹیسٹ کرتے, جناب موسیٰ نے توہین کر دی ہے توریت کی. بعض لوگ ایسے ہی پروٹیسٹ کرتے ہیں نا, جو واقعاً توریت کی ہدایت کا محافظ ہے اس محافظ کی حفاظت کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اس کی ہدایت کو نہیں دیکھ رہے تختیوں کے پیچھے. جو واقعاً عزاداری کی عظمتوں کا محافظ ہے اس کی حفاظت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں چوب بھائی, عزاداری بہت ہی بڑا مرحلہ, عظیم چیز ہے, لیکن جب نادانیاں ہوتی ہیں تو یہ مراحل سامنے آتے ہیں. مالک اشتر ابھی بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. امیر المومنین نے پیغام بھیجا رک جاؤ, لیکن مالک اشتر کو یقین نہیں آ رہا, اتنے نادان لوگ لشکر میں موجود ہیں. جیسے کبھی کبھی آپ کو یقین نہیں آتا کہ اتنے نادان لوگ ابھی موجود ہیں, اتنا سب کچھ واضح ہونے کے بعد ابھی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں, اتنے نادان لوگ. یہ ساری فتح, یہ ساری جیت, یہ ساری حق کی سربلندی, یہ ساری باطل کی شکست, یہ بڑی بڑی قوتوں کی شکست, یہ داعشیوں کی شکست اور فلاں کی شکست, یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی بھی اتنے نادان لوگ موجود ہیں, ہے نا؟ ادھر مالک اشتر کو بیچارے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے, اتنے نادان لوگ موجود ہیں کہ آ کر جنگ کو, جیتی ہوئی جنگ کو روک رہے ہیں. چار مہینے سے اس جنگ میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, 15-5 شوال سے امیر المومنین نکلے ہوئے ہیں پورا لشکر لے کے. آج 10 سفر ہو گئی ہے, اتنا لمبا سفر, یہ بھوک, یہ پیاس, یہ اتنا لشکر, یہ ساری سختیاں, یہ 25,000 انسانوں کی جان کا جانا, یہ سب کچھ ہوا اور یہ آ کر دھوکہ کھا رہے ہیں, اتنی جلدی سے فریب کھا رہے ہیں. لیکن تاریخ میں ہمیشہ نادان لوگ ہوتے ہیں اور وہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. عزیز و حاکم شام کا لشکر اتنا نقصان نہیں پہنچا پاتا جتنا اپنے اندر کے نادان لوگ نقصان پہنچاتے ہیں, اور آج بھی وہی نقصان پہنچا رہا ہے. آج اسرائیل نہیں نقصان پہنچا پا رہا ہے, چونکہ نقصان وہ اس کو پہنچے گا جو کمزور ہو. آل سعود سب کچھ کر کے تھک گئے اور مر گئے اور مر جائیں گے, مرنے والے ہیں, لیکن شیعت کو نقصان نہیں پہنچا پائے. اہل سنت کو واقعاً تباہ کر دیا انہوں نے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہابیت جو ہے وہ شیعت کے مقابلے میں ہے, شیعت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو لیکن شیعت کا کچھ کر نہیں پائے. لیکن جو تباہ کیا وہابیت نے, وہ کس کو تباہ کیا؟ اہل سنت کو آگے تباہ کر دیا, ختم کر دیا اہل سنت. بعض وقت ہمارا رابطہ رہتا ہے, پروگرامس بھی ہوتے ہیں اہل سنت علماء کے درمیان میں, عرض کیا گیا کہ آپ نے کیا کیا اہل سنت کو بچانے کے لیے, آپ نے کیا کیا؟ نہیں کر پائے کچھ. تو شیعت کو تو کچھ نہیں ہونا, نہ شیعت یہودیت سے ڈری, نہ اسرائیل سے ڈری, نہ امریکہ سے ڈری. اور صرف یہ نہیں کہ ڈری نہیں, نہ مضبوط رہی, قوی رہی, فتح حاصل کی. یہ ہر روز آج آپ بیان سنیں, ہر روز شیعت کی فتح کا پرچم بلند ہو رہا ہے. کہاں؟ اسرائیل کے اندر, ان کی زبانوں پر. میڈیا میں آپ دیکھیں, اخباروں کو دیکھیں اور آ کے سنیں, تو ان کو تو نہیں شکست ہوتی. لیکن کون شکست دیتے ہیں؟ شیعت کی آش کمزوری کا باعث کون لوگ بن رہے ہیں؟ اندر کے نادان لوگ, وہی جو خوارج صفت بنتے چلے جائیں. خدا نہ کرے, خدا بچا لے. آپ بھی دعائیں کریں. امیر المومنین نے بھی ایک سال تک, دیکھیں ایک سال تک امیر المومنین نے بچانا چاہا ان خوارج کو. پہلے وہیں پہ بہت سمجھایا, مان جاؤ میں بول رہا ہوں قرآن, جو میں بولتا ہوں وہ قرآن ہے, چونکہ میں قرآن کے سوا اور کچھ نہیں بولتا, میں رسول اللہ کے اصولوں کے سوا کچھ اور نہیں بول رہا ہوں, یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, جنگ کرو. کہا نہیں, جنگ روکے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, آپ کو قتل کر دیں گے. گھیر لیا چاروں طرف سے امیر المومنین کو, یہاں تک کہ مالک اشتر جیسے مجاہد کو واپس پلٹنا پڑا. سارا جنگ کا نقشہ بدل گیا. اب کیا ہو؟ کہا کہ جنگ کا فیصلہ اب لڑائی سے نہیں ہوگا, بلکہ دو لوگ معین کیے جائیں دونوں لشکر کی طرف سے, اور وہ آ کر جو بھی فیصلہ کر دیں سب کو ماننا ہے. ان کو کہا گیا حکم, حکم یعنی فیصلہ کرنے والے, کہ دو لوگ آ کر معین کریں. اور یہی لوگ گھیرے ہوئے, تلوار, ننگی تلواریں لے کے, وہ جو امیر المومنین کے لشکر میں تھے وہ لوگ ننگی تلواریں لے کر امیر المومنین کو گھیرے. اس سے بڑھ کر کیا مظلومیت ہوگی عزیز؟ آج ہم گریا کریں گے امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگنے کی, لیکن یہ سر پہ ضربت لگنے پہ ہم کیا روئیں؟ جو رونے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نادان لوگوں نے آ کر امیر المومنین کو گھیر رکھا ہے. یہ زیادہ دردناک, یہ بہت دردناک ہے. یہ سخت ترین ہے. سر پہ ضربت لگی امیر المومنین نے, کہنے فستو رب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن جس بات کا امیر المومنین کو ہمیشہ درد رہا کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد حکومت شام کو فساد سے روکا نہیں جا سکا, یہ انہی نادانوں کی وجہ سے, وہ آج بھی جاری ہے. شیعت کی جو کمزوریوں کا سبب بن رہے ہیں یہ نادان لوگ بن رہے ہیں, برطانیہ سے لے کر کویت سے لے کر عراق سے لے کر یہاں تک. یہ سمجھیں, یہ ہمارے برادران سمجھیں کہ دھوکہ نہیں کھائیں, ورنہ امیر المومنین کو درد ہو رہا ہے. امیر المومنین کے درد کا وہ سلسلہ جاری, جب جب بھی باطل کے فریبوں سے آ کر مومن جوان دھوکہ کھائیں گے امیر المومنین کو درد ہوگا, جب بھی. اور تاریخ میں آج یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ آج زیادہ قوت ہے. نوک نیزے پہ قرآن اس وقت بلند کیا گیا جب امیر المومنین کا لشکر بالکل شام کے لشکر کے خاتمے تک پہنچا ہوا تھا. جب قوت ہوتی ہے تب فریب دیا جاتا ہے, جب تک شیعت میں کوئی قوت نہیں تھی تو کوئی اتنا فریب بھی نہیں تھا, لیکن آج شیعت پوری دنیا میں قوت ہے, لہذا آج مجبور ہیں فریب دینے کے لیے. تو دیکھیں کہ کون فریب دے رہا ہے, کون تمہیں عزاداری کے نام پہ فریب دے رہا ہے, کون تمہیں ولایت کے نام پہ فریب دے رہا ہے, کون تمہیں امیر المومنین کے نام پہ فریب دے رہا ہے, کون تمہیں امام زمان کے نام پہ فریب دے رہا ہے. یہ فریب دینے والے لوگ اور فریب کھانے والے لوگ, اور جب بھی فریب کھایا جائے گا ادھر امام زمان بیٹھ کے وہی گریا کریں گے جو امیر المومنین کرتے تھے. مجبور کر دیا, اس قدر مجبور کیا کہ امیر المومنین ماننے کے لیے تیار ہو, مجبور ہو گئے. چار ہزار لوگ تلوار لیے کھڑے ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمیں نہیں آپس میں جنگ کرنا شروع کر دو, چونکہ اگر وہ ہوتا تو پھر تو جنگ حتمی طور پر شکست میں تبدیل ہو جاتی. اگر یہ ادھر 25,000 تو لوگ شہید ہو چکے ہیں 90,000 میں سے, پھر اگر یہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں 65,000 ان میں سے کہا جائے کہ نہیں تم آپس میں لڑنا شروع کر دو, ان کو ختم کرو, تو پھر یہ جنگ سامنے والا لشکر حملہ کر دے گا. اب امیر المومنین یہ بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں آپس میں لڑ کے ان کو ختم کرو, تھوڑی بھی تعداد نہیں ہے, 10-20 لوگوں کی نہیں ہے, 150 لوگوں کی نہیں ہے, بڑی تعداد ہے. امیر المومنین مجبور ہو گئے حکم کو قبول کرنے پہ, کہا ٹھیک ہے حکم قبول کرتے ہیں, فیصلہ کریں. ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ آؤ ہم سامنے آمنے جنگ کر لیتے, کیوں امت مسلمہ کو سر کٹوا رہے ہو, لیکن وہ تو نہیں مانا گیا. چلو حکم قبول کرتے ہیں. اور جب حکم قبول کیا تو امام نے اپنی طرف سے چاہا کہ یا عبداللہ ابن عباس کو حکم بنائیں یا مالک اشتر کو حکم بنائیں, تو یہی نادان پھر سامنے آئے, کہا نہیں ان دونوں کو نہیں بننے دیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سب مصائب ہے عزیزو آج کا. کہا کہ ان دونوں کو حکم نہیں بننے دیں گے, یہ آپ کے خاص ہیں. پھر کس کو؟ کہا ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری کون؟ وہی کہ جو کوفے میں سب کو روک رہا تھا کہ کوئی جنگ جمل میں جائے نہ اور جنگ صفین میں جائے نہ, اس کو حکم بنا دی. اب حکم کا ماجرا شاید آپ کو سنا ہوا ہے, اتنی فرصت بھی نہیں ہے. طے ہوا جا کر ادھر سے حاکم شام نے کس کو حکم بنایا؟ اپنی فوج کے مکار ترین فرد کو. یہ آج سے آج سے مکار نہیں ہے, جنگ صفین میں سن 37 ہجری میں وہ مکاریاں نہیں آئیں, ہجرت سے پہلے بھی 37 ہجری یعنی 37 سال تو ہجرت سے شروع ہوا, ہجرت کے پہلے بھی جب رسول اللہ نے اپنے کچھ بیچارے مسلمانوں کو جو کمزور تھے اور ان کو زیادہ مکے کے لوگ پریشان کرتے تھے, چونکہ کمزور تھے اور چونکہ غلام تھے, ان کو جناب جعفر کے ساتھ, جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ سلام اللہ علیہ, ان کے ساتھ جب حبشہ ایتھوپیا بھیج دیا تو یہی امر آس گیا ہوا تھا ان کو واپس پلٹانے کے لیے. یہ پہلے سے مکار تھا اور وہاں بھی جا کے بہت ساری مکاری کی کہ یہ تمہارے خدا کو نہیں مانتے, تمہارے عیسیٰ کو نہیں مانتے, اور تمہارے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, یہ تو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. لیکن ان ساری مکاریوں کے جواب میں جناب جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور سب ختم ہو گیا, سارا فریب ختم ہو گیا. یہ امر آس, حاکم شام نے امر آس کو بنایا اپنی طرف سے حکم, اور انہوں نے امیر المومنین کو نہیں بنانے دیا, خود مجبور کر کے ابو موسیٰ اشعری کو بنایا. بیٹھے دونوں جا کر, جس نے آ کے ہاتھ چوما, بڑی تعریفیں کی, تم تو بہت بڑے عالم ہو, تم تو بہت بڑے فقی ہو, تم تو بڑے بڑے متقی ہو اور بڑے زاہد ہو اور فلاں ہو فلاں ہو, خلیفہ تو تمہیں کو ہونا چاہیے. ان کے دل میں خلافت کے جذبے جو ہے بھڑکنے لگے, تمہیں خلیفہ ہو جاؤ گے, تمہیں کو خلیفہ ہونے کا, دیکھو تمہاری داڑھی کتنی اچھی ہے, تمہارا چہرہ کتنا اچھا, خلیفہ تم ہو جاؤ. کہا ہاں بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ہٹا دیں. طے یہ کیا کہ دونوں کو ہٹا دیں, پھر نیا, یہ تو نہیں کہا کہ میں خلیفہ, دونوں کو ہٹا دیں اور اندر اندر سے معلوم ہے کہ ہم ہی خلیفہ بن جائیں گے, لہذا دونوں کو ہٹا دیں پھر لوگ خود نیا خلیفہ بنائیں. کہا ہاں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, چلو کل سب کے سامنے اعلان کریں گے. آئے, کہا کہ اعلان کرو. کہا نہیں آپ پہلے جائیں, آپ بزرگ ہیں, آپ اعلان کریں. یہ گئے ممبر پہ اور جا کے اعلان کیا کہ جس طریقے سے اپنے انگلی سے ہم انگوٹھی اتارتے ہیں اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو بھی خلافت سے ان کی زبان میں کہہ رہے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ, علی ابن ابی طالب کو بھی خلافت سے معزول کرتے ہیں اور معاویہ کو بھی خلافت سے معزول کر, دونوں کو خلافت سے معزول کرتے ہیں اور نیا خلیفہ بنایا جائے گا. یہ کہہ کے ممبر سے اترے, کہا کہ تم بھی جا کے اعلان کرو. یہ اوپر چڑھا جا کے کہتا ہے کہ دیکھو علی بن ابی طالب کو انہوں نے معزول کر دیا, خود ابی طالب کے لشکر کے ہیں, یعنی انہی کی طرف کے ہیں, لشکر کے تو نہیں ہیں, یہ ان کے معین کیے ہوئے ہیں, انہوں نے علی بن ابی طالب کو تو معزول کر دیا ہے, لہذا ہم بھی معزول کرتے ہیں, چونکہ انہوں نے کیا ہے لہذا ہم بھی کرتے ہیں, لہذا اب سے خلیفہ وہی حاکم شام ہے, اب یہ نیچے سے چیخے چلائے کہ تم نے کیا کیا, تم نے فریب دیا, تو فریب کھانے کے لیے تم پہلے ہی سے تیار تھے, فریب کھانے کے لیے تیار تھے تبھی تو فریب دیا گیا. فریب دینے والے تو ہمیشہ آئیں گے, مسئلہ یہ ہے کہ فریب کھانے والے کتنے آمادہ ہیں. جو چند پیسوں میں فریب کھا جائیں وہ تو پوری خلافت کے بدلے میں فریب کھا جاتے ہیں, یہاں پہ 2-4 ہزار روپے میں فریب کھا جاتے ہیں لوگ, یہ زیادہ مشکل ہے, یہ ابو موسیٰ اشعری سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے. اس کو تو وہ فریب کھا رہا ہے جو اتنی بڑی حکومت اس کو دکھ رہی ہے, یہ بیچارہ ایک چائے پہ فریب کھایا ہوا ہے, ایک سگریٹ پہ فریب کھایا ہوا ہے, تھوڑے سے پیسے پہ فریب کھایا ہوا ہے, پھر معاملہ حل نہیں ہوا. یعنی حکم کے ذریعے سے جنگ کا فیصلہ ہونا تھا, فیصلہ نہیں ہو پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہو گیا, وہاں بھی لڑائی ہونے جا رہی تھی لیکن وہاں روکا گیا لڑائی کو. پھر اب پھر کیا ہوا, اب یہاں پہ اور اہم مسئلہ آیا, یہ جو جنگ نہروان کے یہ لوگ جو امیر المومنین کو مجبور کیا تھے جنہوں نے حکم قبول کرنے پہ, آگے کہنے لگے کہ آپ نے حکم کو مانا ہی کیوں, آپ نے اللہ کے سوا کسی کے حکم کو مانا ہی کیوں, آپ مرتد ہو گئے, معاذ اللہ والعیاذ باللہ, آپ توبہ کریں. کون لوگ تھے یہ؟ یہ حاکم شام کے لشکر کے نہیں تھے, یا امیر المومنین کے لشکر کے لوگ تھے. آج یہی رونا ہے, آج راہ امیر المومنین پہ چلنے والوں کو یہی سارے الزامات دیے جاتے ہیں, کہا کہ آپ معاذ اللہ آپ نے بڑا گناہ کیا ہے, آپ توبہ کریں, آپ نے حکم قبول کیا, تم نے مجبور کیا, کہ ہم کہتے رہے لیکن آپ نے مانا کیوں, اور جب پڑھ کیا رہے ہیں کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانا جاتا, ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے. امام نے کہا کہ کلمۃ الحق و یراد بہا الباطل, ان کی بات تو صحیح ہے لیکن ان کی مراد غلط ہے. کہا کہ آپ نے حاکم تو ضروری ہے, پھر اس کی وضاحت کی, ایک دوسری بحث ہے, اور اس قدر امیر المومنین سے دور ہوتے چلے گئے کہ یہ لوگ باہر نکل کے گئے اور جا کر اب 4,000 زیادہ معتبر تعداد ہے, لیکن بعض لوگوں نے اس تعداد اور بڑی بھی بتائی ہے, 12,000 تک بتائی ہے, لیکن یہ 4,000 لوگ اس لشکر سے نکل کر جو جنہوں نے اتنے دنوں تک ساتھ میں جنگ کی تھی, اب چونکہ بات پہلے پیش کر چکی لہٰذا نہیں پیش کریں گے, کہ وہ لوگ اتنے دنوں تک جو امیر المومنین کے ساتھ تھے انہوں نے جا کے ایک الگ لشکر بنایا, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بغداد کے قریب نہروان نام کی بستی میں جا کر وہ لوگ اکٹھا ہو گئے, اور ان کا تقاضا یہی تھا کہ امیر المومنین توبہ کریں, معاذ اللہ امیر المومنین استغفار کریں, اور اگر صرف اتنی پہ بات ختم ہو جاتی تو امیر المومنین چھوڑ بھی دیتے, بات اور آگے بڑھ گئی, وہ صفین کا مسئلہ تو ختم ہی ہو گیا وہاں پر, اور وہ جس حکومت کو امیر المومنین ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ اپنی قوت کو جمع کر رہی ہے, ابھی اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ کون بنا, امیر المومنین کے اتنے عظیم مقصد کی راہ میں رکاوٹ کون بنا, اپنے ہی لشکر کے نادان لوگ اور بے بصیرت لوگ. پھر کیا ہوا, یہ سب جمع ہو گئے ایک جگہ پر, ادھر امیر المومنین پھر لشکر تیار کر رہے ہیں کہ چل کے پھر صفین کی طرف جا کے, یہ چونکہ یہ کام تو جاری رکھنا ہے, یوں تو نہیں کہ تھک کے ہار کے بیٹھ جائیں اور باطل کو قبول کر لیں, باطل کو قبول تو نہیں کرنا ہے, اسلامی حکومت ہے, الہی حکومت ہے. پھر امیر المومنین صفین کا لشکر تیار کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, ساسا ابن سوہان کو بھیجا سمجھانے کے لیے, عبداللہ ابن عباس کو بھیجا, کچھ دن تھوڑا اثر بھی رہا, پھر دوبارہ اپنی غلطیاں شروع کر دیں, پھر وہ اعتراضات, حتیٰ مسجد میں بھی کبھی آ جاتے تھے, امیر المومنین پہ تانے دیتے تھے, نماز جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر, خطبے کی حالت میں کھڑے ہو کے تانے دیتے تھے امیر المومنین کو. یہ امیر المومنین کا صبر تھا, ایک حاکم ان کے تانوں پر کبھی انہیں سزا نہیں دیتا تھا, نہیں سزا دی, جب تک کہ وہ فتنہ نہ بن گئے تب تک امیر المومنین نے ان میں سے کسی کو سزا نہیں دی, اور امیر المومنین نے ایک سال تک صبر کیا. جنگ صفین جو سفر میں ہوئی تھی, پھر اگلی جنگ جنگ نہروان بھی اگلے سال سفر میں ہوتی ہے, اگلے سال سن 38 ہجری کے سفر میں, سن 37 ہجری کے سفر کے مہینے میں جنگ صفین ہوئی تھی 38 ہجری کے سفر میں. کب ہوئی یہ جنگ؟ اس وقت ہوئی کہ جب تک یہ لوگ اعتراض کرتے رہے, تانے دیتے رہے, برا بھلا کہتے رہے, امیر المومنین کو سمجھاتے رہے, امیر المومنین اپنے عظمت کا ثبوت دیتے رہے, امیر المومنین ان کو ہدایت کرتے رہے, امیر المومنین کے پاس پیغام بھیجتے رہے, لیکن ان کی بات جب آگے بڑھ گئی کیا کیا, پکڑ پکڑ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, ڈاکے ڈالنا شروع کیے, پکڑ کر قتل کرنا شروع کر دیا, صرف جس کو چیک کرتے تھے راستے میں پکڑ کے امیر المومنین کا نام لیتے تھے, اگر وہ احترام سے کچھ کہتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہاں تک کہ ابن خباب اس کو بھی قتل کر دیا, اس کی حاملہ بیوی کو قتل کر دیا, پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال کو قتل, اس قدر وحشی ہو گئے, اس قدر وحشی ہو گئے. تو امیر المومنین وہ لشکر جو دوبارہ صفین میں جانے کے لیے تیار کر رہے تھے, اب اس لشکر کو رخ موڑ دیا نہروان کی طرف, اس فتنے کو ختم کرو. اور یہاں بھی امیر المومنین ہی کی شجاعت تھی کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں لشکر لے کے گئے کہ جو اس قدر اپنے آپ کو زاہد مشہور کیے ہوئے تھے, بڑے قرآن پڑھنے والے اور بڑی عبادتیں کرنے والے, لیکن اگر بصیرت نہ ہو تو سارا دین دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, انسان دین کا دشمن بن کے سامنے نکلتا ہے اگر بصیرت نہ ہو. لہذا وہ لشکر جو امام نے خود دوبارہ صفین کے لیے تیار کیا تھا نہروان کی طرف لے کے آئے اور وہاں پہ حکم دیا کہ ان میں سے سب کو ختم کر ڈالو, چھوڑنا نہیں, جو یہ فتنہ ہے. اور 4000 کے لوگ پہلے البتہ یوں جنگ نہیں شروع کی, پہلے جا کے سمجھایا, خطبے دیے, لوگوں کو بھیجا, خود امیر المومنین نے خطبہ دیا, اس خطبے کا اثر بھی ہوا. تاریخ میں ہے کہ تقریباً کچھ 800 لوگ پلٹ کے کوئی آیا تو نہیں, ادھر ہر کی طرح کوئی پلٹ کے آیا نہیں, اتنے بے شرمی کے کام کر چکے تھے کہ نہیں آ پا رہے تھے. چونکہ امیر المومنین کو پہچانتے ہیں, امیر المومنین کے دل اتنا بڑا ہے کہ آ جاتے تو اسی طرح قبول کر لیتے, لیکن نہیں آئے. لیکن تقریباً 800 لوگ جنگ چھوڑ کے میدان سے ڈر کے نہیں بلکہ امیر المومنین کی ہدایتوں کے نتیجے میں جنگ چھوڑ کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. جو لوگ بچے امیر المومنین نے سب کو قتل کیا, کہا ان کو سب کو مار دو, یہ سب کے سب فتنہ ہیں. یہ بڑی شجاعت ہے, یہ وہی شجاعت کا ایک حصہ امیر المومنین کی. امیر المومنین کے کردار میں شجاعت ایک بہت ہی بڑا کردار ہے, لیکن وہ شجاعت نہیں جو ہم مرحب کے مقابلے میں دیکھتے ہیں. اس شجاعت کو امیر المومنین اتنی بڑی شجاعت نہیں سمجھتے, وہ تو جنگ کرنے کے لیے اور بھی کوئی آ سکتا ہے, لیکن یہ شجاعت ہے جو اور کہیں نہیں دکھائی پڑتی. جنگ کرنے کے لیے امیر ابن عبدود بھی بڑی دیر تک امیر المومنین سے جنگ کرتا رہا, کیونکہ بہادر تھا لیکن شجاع نہیں تھا. بہادر اتنا تھا کہ امیر المومنین جیسے انسان سے دیر تک جنگ کرتا رہا, لیکن شجاع اتنا نہیں تھا کہ صرف عورتوں کے تانوں کی وجہ سے وہاں اپنی جان دے بیٹھا. کیونکہ شجاعت ہوتی تو کہتا ٹھیک ہے حق سمجھ میں آ گیا تو حق قبول کرتے ہیں, عورتیں تانا دیں یا نہ دیں. شجاع انسان وہ ہوتے ہیں جو حق کو مان سن لینے کے بعد قبول کر لیتے ہیں, بزدل لوگ تو نہیں قبول کرتے. لہذا امیر المومنین گئے اور کہا کہ ان کو سب کو مارو. جنگ ہوئی, سخت جنگ ہوئی, اور ان 4000 لوگوں میں سے جو 800 لوگ تقریباً جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ بچ گئے. باقی جو لوگ جنگ میں رہ گئے تھے اس میں صرف 9 یا 10 لوگ فرار کر پائے, باقی سب کو مار دی. یہ مارنا بھی شجاعت چاہیے اس کے لیے. کن لوگوں کو مار رہے ہیں؟ وہ جن کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں, وہ جو ساری ساری رات عبادتیں کرتے ہیں, ان کو مار رہے ہیں امیر المومنین. کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے لیے تو عبادتیں کر رہے ہیں لیکن دین کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں, حق کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. میدان جنگ ختم ہو گیا, انہی بھاگنے والوں میں سے ایک ابن ملجم تھا. وقت تمام ہو گیا ہے, انہی 9 بھاگنے والوں میں سے یا 10 بھاگنے والوں میں سے ایک ابن ملجم تھا, ملون. یہ ابن ملجم جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے اپنے لشکر میں تھا, لیکن بعد میں خوارج میں تبدیل ہو گیا, اور خوارج میں آنے کے بعد بھاگا بھی, فرار کر گیا, اور وہاں سے فرار کر کے پھر پوری آمادگی کر کے, اب اس کے بعد یہ وقت جو جنگ نہروان تمام ہوتی ہے, تو امیر المومنین کی حکومت کا 2 سال سے زیادہ گزر گیا, تقریباً 2 سال 2 مہینے 1.5 مہینے گزر چکے ہیں. کل 4 سال 9 مہینے کی حکومت ہے, ان 4 سال 9 مہینے کی حکومت میں امیر المومنین جیسے انسان کا 2 سال سے زیادہ وقت ان فتنوں میں گزار دیا لوگوں نے، لیکن ان فتنوں کے درمیان میں امیر المومنین کے بہت ہی عظیم کردار ابھر کر سامنے آئے، وہ صبر، وہ شجاعت، وہ حلم، وہ عظیم بڑا دل، اور بہت سارے پہلو جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابن ملجم اسی جنگ نہروان کا بھاگا ہوا، پھر ماہ رمضان میں کوفے آتا ہے، اور بھی 2 لوگ ساتھ میں تھے، اور یہ نیت کر کے، دیکھیں بے بصیرتی اسے کہتے ہیں، بے بصیرتی کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے، یہ نیت کر کے کہ ماہ رمضان کی عظیم کے عظیم مہینے کی شب قدر کی عظیم راتوں میں چل کے علی بن ابی طالب کو قتل کیا جائے، یہ ہے بے بصیرتی۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسی دور میں دیکھ رہے ہیں، آپ تھوڑا سوشل میڈیا پہ جائیں، دیکھیں کیا کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ جنہوں نے امیر المومنین کی شجاعت دکھائی ہے، وہ جنہوں نے آج کے شامی لشکروں کے مقابلے میں، آج کے بنی امیہ کے مقابلے میں امیر المومنین کا کردار پیش کیا ہے، ان کے لیے وہی کلمات استعمال کر رہے ہیں جو اس زمانے میں خوارج امیر المومنین کے لیے استعمال کر رہے تھے، وہی کلمات، ممکن ہے سر پہ امامہ لگا کے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان کے لوگ، ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آگے دیکھے، یہی شیرازی خاندان کے جو لندن میں موجود ہیں، مشتبہ شیرازی، وہ اس طرح دعا کر رہے ہیں، پروردگارا اللہم لعن خامنئیہ، اس طرح سے لعنا وبیلا وعذبہ عذابا شدیدا وحشرہ ما شمر قنفذ، یہ جملے ہیں موجود ہیں، کہ لعنت ہو، اور پھر لعنت ساتھ کیا، شمر کے ساتھ محشور فرما، قنفذ کے ساتھ محشور فرما، یہ آج کے خوارج ہے، خوارج کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا، یہ آج کے نادان لوگ ہیں جو آج کے آج آ کر شیعیت کو اس طرح زر پہنچا رہے ہیں، پورا ایک نیا مذہب بنا دیا ہے، پورا دین بنا دیا ہے، ایک فرقہ جدا کر دیا ہے، جدا کر دیا عزیزوں۔ لیکن ایسی حالت میں امیر المومنین کا کردار آج کیا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کا کردار یہ کہ امیر المومنین نے 1 سال تک صبر کیا ان کو سمجھانے کے لیے، یہ ہے صبر امیر المومنین کا، یہ ہے کردار۔ سن 37 ہجری کے سفر سے لے کر کے سن 38 ہجری کے سفر تک امیر المومنین نے کتنا زخم دل کھایا، کتنا زخم زبان سنا، کتنی تہمتیں، کتنے کلمات، کتنی تکفیر، کوئی کفر کی باتیں کہہ رہا ہے، کوئی مرتد کہہ رہا ہے، کوئی گناہ کبیرہ کہہ رہا ہے، کوئی امیر المومنین جیسے انسان کو، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مصائب ہیں، میں اس کے بعد کیا مصائب پڑھوں آپ کے سامنے، یہ مصائب تھے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے امیر المومنین نے 1 سال تک سمجھایا انہیں، 1 سال تک صبر کیا، یہ ہے امیر المومنین کا کردار، یہ ہے حلم۔ اور اس کے بعد پہلی شب قدر میں تلوار کو آمادہ کیا، زہر خریدا، تلوار کو زہر سے بجھایا، مسجد میں آیا، اپنے لحاظ سے مقدس عمل انجام دینے کے لیے، ابھی دیکھیں مسجدوں میں کتنے بلاسٹ کیے جاتے ہیں، یہ کتنے مقدس عمل انجام دے رہے ہیں، مسجد میں آ کر نمازیوں کے اوپر بم مار رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بڑے مقدس عمل انجام دے رہے ہیں، یہ سب ابن ملجم کے، ابن ملجم کا بھی سلسلہ جاری ہے، ابن ملجم ادھر بھی ہے جہاں بھی نادانی میں آ کر مقدس اور عظیم انسانوں پر حملے کیے جائیں، وہ ابن ملجم ہے، کوئی زبان کا حملہ کرتا ہے، کوئی تلوار کا حملہ کرتا ہے، ابن ملجم ہونے سے بچائیں، ابن ملجم کے کردار کی طرف مائل ہونے سے بچائیں اپنے جوانوں کو، سب کو بچائیں، چونکہ بہرحال مومن بچے ہیں، اچھے بچے ہیں۔ یہ جب ابن ملجم جب جنگ صفین میں جا رہا تھا تو امیر المومنین کے لشکر کا حصہ تھا، جب بیعت کرنے آیا تھا تو امیر المومنین نے متوجہ بھی کیا تھا، پورے ملک کا نمائندہ بن کے آیا تھا ابن ملجم، پورے ملک سے 100 لوگوں کو انتخاب کیا گیا، پھر 50 لوگ اس میں سے انتخاب کیا، پھر اس میں سے 10 لوگوں کو انتخاب کیا گیا، پھر ان 10 لوگوں کا رہنما بنا کر ابن ملجم کو بھیجا کہ جاؤ تم پورے ملک کی طرف سے علی ابن ابی طالب کی بیعت کر کے آؤ، پورے ملک کی طرف سے بیعت. وہ پورے ملک کی بیعت کر کے آ کرنے آیا تھا ڈیلیگیشن میں رہنما بن کر. اسی وقت امیر المومنین نے متوجہ کیا تھا کہ تیری تلوار میرے خون سے رنگین ہوگی. کہا میں پھر بیعت کرتا ہوں، پھر بیعت کرتا ہوں، یہ کیسی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر غلط راستے پہ چل جاتے ہیں تو ان کی تلوار امیر المومنین کے خون سے رنگین بھی ہو سکتی ہے. عمر سعد یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ میری تلوار سے حسین ابن علی کا خون ہوگا، قتل ہوگا، لیکن غلط راستے کا انتخاب ہو جاتا ہے تو عمر سعد کی تلوار چل جاتی. یہ ہے تاریخ کی عبرتیں. لہذا آیا آج 19 کی شب ہے، یہ حکومت جو صرف 4 سال 9 مہینے رہی اور اتنے سارے نمونے چھوڑ کے گئی، یہ حکومت اگر اس کے پہلے بھی 25 سال رہتی تو کیا کچھ چھوڑ کے جاتی بشریت کے لیے، اور یہ حکومت اگر اس کے بعد رہتی اور سلسلہ جاری رہتا تو عالم اسلام کے لیے اور پوری بشریت کے لیے کیا کچھ رہ نہیں جاتا، کیا کچھ باقی رہ جاتا. لیکن یہ سب کچھ رک گیا ابن ملجم کی اس تلوار سے کہ جو مسجد میں چلائی گئی. حالت نماز ہے. امیر المومنین آج کی شب میں بار بار عبادت کے درمیان میں باہر آتے ہیں اور آ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کسی لمحے کا انتظار ہے، اللہ کے بندے کو اللہ سے ملاقات کا انتظار ہے، بہت شوق ہے. امیر المومنین کو بہت شوق ہے. اتنا درد ہے امیر المومنین کے دل میں کہ یہ ملاقات امیر المومنین کے لیے بہت ہی لذت بخش ہے. لہذا بار بار اٹھ رہے ہیں. شام میں افطار لایا گیا، کہا کہ بیٹی لے جاؤ، یہ کہاں تم نے دیکھا ہے کہ میں کبھی کبھی دو نعمت کو ایک ساتھ استعمال کروں. نمک تھا، تھوڑا سا دودھ تھا، ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی. کہا دو نعمتیں ایک ساتھ، ایک لے جاؤ. بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا، کہ نہیں نمک رہنے دو، یہ دودھ لے کے جاؤ. نمک سے اور روٹی سے افطار کیا اور ساری رات عبادت میں. کچھ وصیتیں پہلے سے بھی امیر المومنین نے کی، بہت ساری وصیتیں ہیں جو ضربت کے بعد امیر المومنین نے کی ہیں. کچھ وصیتیں امیر المومنین پہلے سے کر رہے ہیں کہ خیال رکھنا، حتیٰ جانوروں کا خیال رکھنا چھوٹے چھوٹے مسئلے پر. اور جیسے جیسے سحر کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا ہے امیر المومنین کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، لقائے پروردگار کا شوق بڑھتا جا رہا ہے. مسجد کی طرف امیر المومنین آ رہے ہیں، سب روکنا چاہتے ہیں، شاید فرشتے روکنا چاہتے ہوں کہ امیر المومنین رہ جائیں. مسجد میں آئے، بیدار کیا لوگوں کو مسجد میں، جو لوگ تھے، اس ملعون کو بھی بیدار کیا، تلوار چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، مودا سو رہا تھا. امیر المومنین نے اذان کی دی، مسجد نماز کے لیے آمادہ ہوئے. اور وہ لمحہ آیا کہ جب امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی، وہ سر شکافتہ ہوا اس حد تک کہ مغز تک تلوار کا اثر پہنچا، حالت سجدہ میں تھے امیر المومنین. اور اس وقت سر کو جو اٹھا پائے تو یہ کہتے ہوئے کہ فست و رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کہتے جا رہے ہیں اور محراب کی خاک کو اٹھا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں. لوگوں نے دوڑ کر اس ملعون کو پکڑا اور لے کے آئے تو پوچھا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ لیکن وقت گزر چکا تھا عزیزو. امیر المومنین کو لے کر چلے بیت الشرف کی طرف، بیویاں رو رہی ہیں، خبر تک پہنچ چکی ہے گھر تک، بیت الشرف میں ہنگامہ ہے، آواز یہ روکو، یہ آواز رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ پہنچے ہیں. میری بیٹی زینب ہے یہاں پر. السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ ملعون سامنے لایا گیا, دیکھا ڈرا ہوا ہے بہت زیادہ. امیر المومنین کے پاس پھر دودھ لایا گیا, چونکہ دودھ زہر کا علاج ہوتا ہے اور زہر کے اثر کو کم کرتا ہے. امیر المومنین نے کہا دیکھو یہ بہت ڈرا ہوا ہے, پہلے اسے دے دو دودھ, اسے دودھ پلا دو, ہاتھ اس کے کھول دو. امیر المومنین کا کردار دیکھنا ہے, کہا اس کے ہاتھ کھول دو اور پھر وصیتیں کرنا شروع کی. کہا کہ دیکھو میرے بعد یہ نہ کرنا کہ قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین کہہ کر تم فتنہ پیدا کرو اور لوگوں کو مارنا شروع کرو کہ فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے. نہیں, جس نے تلوار ماری ہے صرف اسی کو مارنا, اور دیکھو اس نے مجھے صرف ایک تلوار ماری ہے تو ایک ہی تلوار مارنا, ایک سے زیادہ نہیں مارنا, اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا, اس کا مسئلہ نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حتیٰ جانوروں کو بھی مسئلہ نہیں کیا جاتا. مگر اللہ اکبر اللہ اکبر, عصر عاشور, جناب زینب کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں. کہ گھوڑوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے, کس کے لیے؟ رسول اللہ کا نواسا ہے. ساری میتیں اٹھا لی گئی ہیں, ساری لاشیں اٹھا لی گئی ہیں, لیکن ایک حسین ابن علی کا لاشا مقتل میں پڑا ہوا ہے. اور یہ ملعون گھوڑے دوڑاتے رہے, ایک مرتبہ نہیں بار بار گھوڑے کو دوڑاتے تھے اور پلٹ کے لاتے تھے, اور کبھی الٹ کر گھوڑے کو دوڑایا, کبھی پشت پہ گھوڑے دوڑائے, کبھی سینے پہ گھوڑے دوڑائے, اور اس قدر گھوڑے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پشت کی ہڈیوں سے مل گئیں. اور یہ سب کچھ زینب کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہا, یہ سب کچھ سکینا اور رقیہ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد و ادرته الطاہرین.